بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام طور پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو چل رہی تھی، نبوت کی دولت مل گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ جو لکڑی تمہارے ہاتھ کے اندر ہے وہ لکڑی زمین کے اوپر ڈال دو، گویا لکڑی کا سہارا چھوڑو اور اپنے خالق و مالک کا سہارا لو. الکیہا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کو زمین کے اوپر ڈال دیا. فالقاہا فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، تب وہ لکڑی تو اچانک ایک سانپ بن گئی، بڑا سانپ بن گئی، جو اپنے پیٹ کے بل تیزی سے دوڑ رہی تھی، جیسے کہ چھوٹا اژدہاں جس کو عربی زبان میں جانن کہا جاتا ہے وہ دوڑتا ہو، اس طریقے سے وہ بھی زمین کے اوپر دوڑنے لگا. اب یہ جو لکڑی کو باری تعالی نے اپنی قدرت سے سانپ کی شکل کے اندر بدل دیا، تو بات دراصل یہ تھی کہ آگے فرعون کے دربار کے اندر جانا ہے، اور فرعون کے دربار میں اسی لکڑی کا معجزے کے طور پر پیش کرنا ہے، تو وہاں جو معجزہ دکھلانا ہے اسی معجزے کا یہاں عملی تجربہ کروایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں خوف و ہراس پیدا نہ ہو جائے کہ پہلے یہاں تجربہ کر لو معجزے کا، اچھی طریقے سے اس کو آزما لو تاکہ وہاں تمہارے لیے آسانی اور سہولت رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا گویا تجربہ کروا دیا. اوپر سے دو شاخیں تھی، نیچے برسی تھی، وہ اژدہاں بن گئی، اور یہ جو دو شاخیں تھی لکڑی کی وہ سانپ کی دو باچھیں بن گئی، اور لاٹھی کی جو مٹھ ہوتی ہے پکڑنے والا وہ گنبد جیسا چھوٹا سا اوپر گول شکل میں، وہ سانپ کی مٹھ جو گردن بن گئی، لکڑی کی مٹھ گردن ہو گئی، اور سانپ کے اوپر بال بھی تھے، اور انگارے کی طرح اس کی دونوں آنکھیں دہک رہی تھی، اور وہ اپنے دانتوں کو رگڑ رہا تھا، اور رگڑنے کی وجہ سے کر کر کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور تیزی سے وہ سانپ کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا، اور پہاڑ کی بڑی چٹان کے اوپر منہ مارتا تو اس کو بھی لقمہ بنا دیتا، کسی بڑے درخت کے اوپر پھین مارتا منہ مارتا تو درخت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا. اس طریقے کی کیفیت اس سانپ کی جو ہے ہو گئی. فإذا هي حية تسعى، اب قرآن مجید کے اندر اس کے لیے یہاں پر لفظ آیا حية، بعض آیتوں کے اندر اس کے لیے لفظ آیا ہے کأنها جان ولا مدبرا، جان کا لفظ استعمال ہوا جو پتلے سانپ کو کہا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں مفسرین نے تطبیق دی ہے. ابتدا میں جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا تب تو وہ پتلا سانپ تھی، لیکن دھیمے 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 وہ موٹی ہوئی، اتنی موٹی ہوئی، اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ بڑے اژدہے کی طرح موٹی ہو گئی. تو ایک آیت میں اس کی ابتدائی حالت بیان کی گئی، دوسری آیت میں اس کی انتہائی حالت کو بیان کیا گیا. بعض حضرات نے تطبیق اس طریقے سے بھی ہے کہ عام متن جو اژدہاں موٹا ہوتا ہے وہ تیزی سے چل نہیں پاتا، وہ آہستہ 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 سرکتا ہے، لیکن اس سانپ کے اندر دو متضاد خوبیاں تھیں. ایک خوبی یہ کہ وہ موٹاپے میں اژدہے کی طرح، لیکن تیز چلنے کے اندر پتلے سانپ کی طرح. تو پتلا سانپ کیسے تیز تیز چلتا ہے اس طرح، تو دو متضاد خوبی، چلنے میں پتلے سانپ کے اور موٹاپے کے اندر وہ افدہے کے مثل، فانہا جان فیدہ ہی حیتن تسعا، وہ دوڑنے لگا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قال خذها ولا تخف، موسیٰ سانپ کو پکڑو اور تم گھبراؤ مت، سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اس کو اس کی پہلی حالت کے اوپر واپس لوٹا دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ تھا، پھر آپ کے دل کے اندر ڈر کیوں پیدا ہوا؟ تو حضرات مفسرین نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ خوف جو سانپ کی شکل دیکھ کر آپ کے دل میں پیدا ہوا، یہ طبعی خوف ہے جو شان نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں اور ہر بشر کو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خوف پیش آ جاتا ہے. نمبر دو، دوسرا ایک بہت بہترین جواب ہے کہ اس طرح کی چیز، یعنی کوئی سانپ ہو گیا اور وہ فن فنا رہا ہے، وہ جو ہے اپنا منہ کھول رہا ہے، منہ مار رہا ہے، ایسی چیز اگر کسی مخلوق کی طرف سے ہو تو نہ ڈرنا، یہ کمال ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود کو دیکھا، بالکل نہیں گھبرائے، کیونکہ وہ ایک مخلوق نے جلائی تھی. تو اس طرح کی عجیب و غریب چیز اگر مخلوق کی طرف سے ہو تو اس میں نہ ڈرنا، یہ کمال ہوا کرتا ہے. لیکن اس طرح کی چیز اگر خالق کی طرف سے ہو تو ڈرنا کمال ہوا کرتا ہے. یہاں بھی یہ جو سانپ بن گیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، کیونکہ خالق کی طرف سے اس طرح کی چیزیں پیش آوے تو اس میں انسان اس بات کا ہوا کرتا ہے کہ کہیں عذاب نہ ہو، کہیں قہر نہ ہو، اللہ کا غضب نہ ہو، اس لیے اس کے اندر ڈرنا ہی یہ مناسب معلوم ہوتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قدر خوف پیدا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبراؤ مت. اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پکڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، ہاتھ میں ایک کپڑا لیا، کہ اللہ کا حکم خود ہاں پکڑو، اس لیے ہاتھ میں ایک کپڑا لیا اور کپڑا اپنے ہاتھ میں لپیٹا، تاکہ سانپ کو پکڑنے جانا ہے تو وہ ڈس لے ہوئے تو تکلیف نہ ہو، اسی لیے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹا اور پھر سانپ کو پکڑنے کے لیے گئے. تو فرشتے نے کہا موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ بچانا نہ چاہے تو یہ کپڑے کا چکھرا کیا تم کو بچا سکے گا؟ اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، لیکن میں ایک کمزور مخلوق ہوں، خلق الانسان ضعیفا، کمزوری سے پیدا کیا گیا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑا اتار دیا اور ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ کے اوپر دے دیا. بس ہاتھ جیسے ہی منہ کے اندر ڈالا، فوراً وہ اصلی شکل میں آ گیا، لکڑی بن گیا. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اونی اون کا چوگا پہنے ہوئے تھا، تو جو چوگا موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا تو اس چوگے کا دامن لیا، وہاں پہاڑ پہ کہاں کپڑا لینے جاتے ہیں، تو جو چوگے کا دامن ہوتا ہے اسی دامن سے آپ نے ہاتھ پہ لپیٹ کے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ہاتھ کھولو، تو موسیٰ علیہ السلام نے چوگا ہاتھ پر سے ہٹا دیا اور پھر جو ہے آپ نے اس سانپ کو پکڑا. انعیدها سیرتها الاولى، چنانچہ یہ جو دونوں شاخیں تھی، جو دونوں بانچیں بن گئی تھی، اس کے بیچ والے حصے کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ دیا تو فوراً وہ اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ آیا اور جیسے کا ویسا وہ سانپ بن گیا. یہ ایک معجزہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس معجزے کی مشق اور پریکٹس بھی کروا دی گئی. وَضُمُّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ موسیٰ آپ دوسرا معجزہ لو، کیونکہ فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کے جانا ہے، نبی معیت بالمعجزہ ہوا کرتے. دوسرا معجزہ کیا؟ اپنا دائنا ہاتھ یعنی ہتھیلی اپنی بائیں جانب کے اندر لے جاؤ، بغل کے نیچے، لا کے سونگنے کا نہیں، صرف لے جاؤ اور نکالو. تخرج بیضاء، تو وہ سفید نکلے گا، عام طور پر گندمی رنگ کا. موسیٰ علیہ السلام بھی گندمی رنگ کے تھے، لیکن جب آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاتے، نکالتے، تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو جاتا. من غیر سو، اس کے اندر کوئی بیماری نہیں کہ بھائی برف کی بیماری کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ہوا معجزے کے طور پر. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو نکالتے تھے، اگر دن کا وقت ہوتا تو سورج کی روشنی سے بھی ہاتھ زیادہ چمکدار ہو جاتا، اور رات کے وقت کے اوپر یہ کرتے تو چودھری کے چاند کی چمک سے بھی ہاتھ زیادہ چمکدار اور روشن ہو جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات میں پہلے نمبر کا اعلیٰ ترین معجزہ وہ عجیب بیضا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ تھا. اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ عام طور پر دل بائیں جانب میں ہوا کرتا ہے، آپ کو بائیں طرف ہاتھ لے جانے کا حکم ہوا تو جب آپ اپنے ہاتھ مبارک کو بائیں طرف لے گئے تو آپ کے قلب اطہر کے اندر اللہ کی محبت، معرفت، عشق کے جو انوار تھے، اس انوار کا کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر منتقل ہوا. بس وہ تھوڑا سا حصہ جو منتقل ہوا، اس کی یہ تاثیر ہوئی کہ ہاتھ عجیب و غریب جمکنے اور جگمگانے لگا. تو دل کے اندر اللہ کی محبت، معرفت اور کلمہ طیبہ کا جو نور ہے، اس نور کا ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں منتقل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا دست بابرکت سفید اور چمکدار ہو جاتا تھا، آنکھیں چندیا جاتی تھی اس کے سامنے. لنوریک من آیاتنا الکبری، موسیٰ یہ دو نشانی دیکھ لی، آئندہ آپ کو ہمارے اور معجزات بھی دیکھنے ہیں، دوسری ہماری نشانیوں کا بھی آپ کو مشاہدہ کرنا ہے، اور بڑی بڑی نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ کی رسالت کی تائید ہو جائے. چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ایک دوسرا بڑا معجزہ یہ عطا فرمایا، ہاتھ چمکتا ہوتا پھر دو بار بغل میں لے جاتے تو اصلی حالت پر آ جاتا، جب لے جاوے تو چمکتا ہو جاوے، پھر لے جاوے اصلی حالت پر ہو جاوے. عجیب قدرتی یہ نظام ہو گیا آپ کے دست بابرکت کا. یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور اس کے بعد حکم دیا کہ معجزہ دینے کا مقصد کیا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے اور فرعون کے درباریوں کے پاس جائیے، انہوں نے زمین میں بڑی دادا گیری کر رکھی ہے، کفر میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اپنے الہ، اپنے معبود ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، زیادہ جاؤ فرعون کو ایمان کی دعوت دو. معلوم ہوا کہ معجزات یہ دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کی اللہ نے عطا فرمایا، مقصد دعوت، تاکہ دعوت و تبلیغ کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے اور نبی کی نبوت کے اوپر بیین دلیل بن جائے کہ آپ کی نبوت کی یہ بیین دلیل ہے، اس پر یہ معجزہ شاہد ہو جائے اور آپ کی نبوت سامنے والے کے سامنے ایک دم پکی ہو جائے. اس لیے آپ جائیے ان دونوں معجزات کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پانچ دعا ہے اس دعا کے اندر. سب سے پہلے دعا مانگی، اللہ تو میرے سینے کو کھول دے. کیا مطلب سینے کو کھولنے کا؟ میری ہمت اور جرأت کو بڑھا دے تاکہ فرعون کی طرف سے دعوت و تبلیغ پر کوئی ایذا رسانی ہو تو میں اس کو ہمت سے برداشت کر سکوں. پیچھے نہ ہٹ جاؤ. اس لیے جا رہا ہوں فرعون کے پاس دعوت لے کر کے, دنیا کے بڑے سرکش کے پاس, تو کہیں اس کی تکلیف ایذا رسانی کی وجہ سے میں ہمت نہ ہار جاؤں. اس لیے اللہ تو میری ہمت کو ذرا کھول دے, حوصلوں کو بلند فرما دے, تاکہ پوری جرأت ہمت حوصلوں کے ساتھ فرعون کے سامنے میں دعوت کا کام کروں اور پیچھے نہ ہٹوں. یا یہ کہ پورے اہل مصر کو دین کی دعوت دینی ہے تو مصریوں کو دعوت دینے میں وہ شرارت کریں گے, وہ تکلیف پہنچائیں گے, وہ مخالفت کریں گے, تو ان کی مخالفت ان کی شرارت سے میں گھبرا نہ جاؤں, ایسا مجھے حوصلہ اور ہمت آپ عطا فرما دیجئے. نمبر دو, شرع صدر کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا بار عظیم میں اٹھا سکوں. رسالت کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک وحی کی ایک آیت لے کر کے جبرائیل امین آتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اٹھنی مبارک پر سوار ہوتے تو نزول وحی کے وقت پر اگر حضور اٹھنی پہ ہوتے تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے اٹھنی بھی زمین پر بیٹھ جاتی, اپنی گردن نیچے ڈال لیتی, وحی کے بوجھ کو اٹھنی بھی برداشت نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ کسی صحابی کے پیر کے پیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک لگے ہوئے تھے اور وحی کا نزول شروع ہوا تو صحابی فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے جبانیں چور چور ہو جائے گی, کتنا بوجھ حضور کی ٹانگ مبارک کی لگنے کی برکت سے وحی کے وقت کے اوپر, جیسے احد پہاڑ ٹانگ پر رکھ دیا گیا اور چورا ہو جائے, ایسی کیفیت ان کو محسوس ہوئی. تو وحی اور رسالت تو ایک بڑی بھاری چیز ہے, تو اس کو برداشت میں کر سکوں اسی لیے آپ میرے سینے کو کھول دیجئے. نمبر تین, ربشراہلی صدری کا مطلب ہے میرے اندر حلم اور مردباری آئے, میں حلیم بن جاؤں. اس لیے کہ دائی اور صاحب نبوت بڑے حلیم ہونے چاہیے, بات بات میں گرم نہ ہو جایا کرے. تو ایک مرتبہ جھونکا مارا گرم نہیں ہو جانے کا, دو تین چار پانچ سات آٹھ مرتبہ ہو تو تھوڑی تمبی کرنے کی. تو دائی نبی اللہ تعالیٰ کے دین کے مبلغ تھوڑی تھوڑی بات میں گرم اور غصے نہ ہو جائے, ان کے اندر تحمل کا مزاج ہو, برداشت کرنے کی عادت ہو, لوگ کچھ کہہ دے رہے سن لینے کا, ایک کان سے سن کے نکال دینے کا. یہ ہے رب اشرح لی صدری کا مطلب, اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے. ویسر لی امری, یہ دعوت و تبلیغ آپ کا دین لوگوں کو پہنچانا کوئی کھانے کے کھیل تھوڑے ہی ہے, اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے, میرے لیے سہل فرما دیجئے. ویسر لی امری, دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہنچانے جا رہے تھے اسی لیے اتنی ساری اہمیت کے ساتھ آپ دعائیں کر رہے ہیں اور جو ہے ویسر لی امری, تو میرے آپ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کے اوپر جو گرا ہے اس گرا کو آپ دور کر دیجئے, اس گرا کو آپ کھول دیجئے. کائی کی گرا تھی, تو آگے حدیث ستون آ رہی ہے اس میں پوری تفصیل آئے گی واقعے کی, تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچپن کے اندر فرعون کی گود میں کھیلنے گئے تو فرعون کی بڑی داڑھی تھی, اس داڑھی کے بالوں کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات کو پیرواتا تھا جیسے کہ دھاگے میں تسبیح کے دانے پھروئے جاتے ہیں, وہ اپنے بالوں کے اندر ہیرے جواہرات پھروا کر کے اپنی داڑھی کو مرصع مزین ڈیکوریٹ رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں گئے اور داڑھی پہ ہاتھ مارا تو سب ہیرے موتی ٹوٹ کر کے نیچے گر گئے, جس سے فرعون کو بہت غصہ آیا اور سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس بچے کے بارے میں مجھے نجومی کہا کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا جو تیری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا, تو اسی کو ابھی قتل کر ڈالو. تو قتل کرنے کی بات کی تو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی ہے تو بچہ ہے, اور بچوں کو داڑھی سے بہت محبت ہوتی ہے, وہ داڑھی پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے, یہ عام معمولی کا بچہ ہے. تو بالآخر فیصلہ اس بات کے اوپر ہوا کہ یہ بچہ ہے عام معمول کا یا وہ خاص بچہ ہے, اس کا امتحان لیا جائے. اس کے لیے حضرت آسیہ کے کہنے کے اوپر فرعون نے انگارے رکھے, ہیرے رکھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک تو ہیروں کی طرف جا رہا تھا, لیکن جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ انگارے کے اوپر ڈلوا لیا, ہاتھ بھی جل گیا, منہ میں اٹھا کے انگارہ رکھ دیا, جس سے زبان جل گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. یہ ہے لکنت کے پیدا ہونے اور اس سے دور کرنے کی دعا. اور حضرات کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے, پھر ان کے محل میں کھیلتے رہتے تھے, ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, لکڑی تھی, بس اس لکڑی سے جا کے فرعون کے سر پہ دیکھ کہا تھا مارنا چالو کر دیا, تھوڑا ادھڑ اس کے سر پہ ٹھوکی تو فرعون کو غصہ آ گیا, ارے جو مجھے مارتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت ختم کرے گا. اور چمچے تو ہوتے ہی ہے دربار میں اس طرح کے, انہوں نے اور اس کو اکسایا, اس موقع پر امتحان لیا گیا. البتہ باغ مفسرین نے ایک بڑی دقیق اور باریک بات کہی ہے کہ یہاں واحد القسم من لسانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 سال تک مصر سے دور رہے, مدین میں رہے, اور مصر کی زبان, وہاں کا کلچر, وہاں کی تہذیب, وہاں کی ثقافت اس زمانے کے اندر بہت اونچی سمجھی جاتی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے 10 سال دور رہے, تو وہ مصری زبان جو فصیح و بلیغ, وہ 10 سال میں آپ کی وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. یہ تو ہر ایک کو یہ سابقہ پڑتا ہے, بھائی آپ کے گاؤں کی ایک زبان ہے اور وہاں کی ایک خاص انداز کی اردو ہے, آپ اس بستی سے مسلسل 10 سال دور رہیے تو وہ زبان آپ کی برقرار رہے گی؟ نہیں, اس میں کچھ کمی ضرور آئے گی, الفاظ کے اندر کچھ فرق ضرور آ جائے گا. پھر جب آپ دوبارہ وطن لوٹ کے جائیں گے تو اہل وطن کہیں گے کہ اوہو یہ 10 سال لکھنؤ رہ کر آیا نے, اس لیے سیاح کی چائے ہو گئی. اس وجہ سے لوگ فوراً فرق محسوس کرتے ہیں. تو 10 سال جو آپ مصر سے دور مدین میں مقیم رہے, تو آپ کی مصری زبان کے اندر جو فرق آیا, اس فرق کو مفسر آیت میں تعبیر کیا گیا زبان کی گرا. پہلا وہ میری زبان میں جو انوکھا اجنبیت آ گئی ہے, مدینی اثر آ گیا ہے, اس کے بجائے میری زبان دوبارہ پیور مصری ہو جائے. یہ ہے واہل القدم من لسانی کا ایک مطلب. بعض حضرات نے ایک اور مطلب بھی بیان فرمایا, وہ یہ بیان فرمایا کہ بچپن کے اندر ابھی واقعہ آ رہا ہے کہ والدہ ان کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دے گی, تو کچھ مدت تک والدہ کا دودھ نصیب نہیں ہوا, اور ماں کا دودھ بچپن میں بچے کو 1.5-2.5 سال تک برابر ملے تو اس کی تندرستی بھی اچھی ہوتی, زبان بھی اس کی نرم اور پیاری بنتی ہے. تو والدہ کا دودھ بچپن میں کچھ وقت تک منقطع رہا, جس کی وجہ سے آپ کی زبان موٹی ہو گئی تھی. وہ زبان کے موٹاپے کو زبان کی گرا سے تعبیر کیا گیا, اس کو دور کرنے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی گرا کو دور فرما دے. اب مفسرین اس بحث میں ہے کہ کیا وہ گرا دور ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. آج مفسرین کہتے ہیں مکمل گرا دور ہو کر آپ کی زبان صاف ہو گئی تھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اکثر حصہ زبان کا گرا کا دور ہو گیا تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی گرا کے تو کھلنے کی دعا کی, واحلل عقدۃ, ایک گرا اللہ میری زبان کی دور کر دے, بس ایک گرا دور ہوئی, باقی دوسری گرہیں زبان کی اپنی جگہ برقرار رہی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی گرا کھلنے کی درخواست کی, کہو کہو لی, لوگ بات سمجھ لے رہے, اتنی میری گرا کھل جائے, بس یہ مقام حاصل ہو گیا. مکمل زبان صاف نہیں ہوئی, اتنی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان, تقریر, واعظ, نصیحت لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لے رہے, بس اتنی زبان کھلی تھی. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ پانچویں دعا ہو گئی تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگے. اس ہونے سے دائی کی بات لوگوں کی سمجھ میں بھی آنی چاہیے، سمجھ ہی میں نہ آئے تو پھر وہ کس کام کی دعوت، لوگوں کو بات سمجھ میں آنا چاہیے تو لوگ سمجھیں گے، عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ آپ کی تقریر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بات سمجھ سکیں، ورنہ آپ نہایت فصیح و بلیغ لکھنوی انداز میں اگر آپ تقریر شروع کر دے تو لوگ بیٹھے بیٹھے سر کھجا لیں گے۔ مول صاحب نے بیان تو بہت اونچا کیا لیکن اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کچھ آیا ہوا نہیں اپنی سمجھ کے اندر، ایسا نہ ہو کہ لوگ بات کھجا لیں، سمجھ میں آوے ایسا بیان کرنے کا۔ جب کہو اولی الفاظ کی بھرمار، یہ تقریر کا کمال نہیں ہے، یاد رکھنا۔ چلو من آگے مزید دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اے اللہ آپ میرے بھائی کو، آپ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرے کاموں میں ایک معین اور مددگار مقرر کر دیجئے۔ لفظ وزیر یہ ذرا سے مشکل ہے، ذرا کے معنی آتے ہیں بوجھ کے، کیونکہ وزیر اصل آدمی کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، کام کو سنبھال لیتا ہے، اسی لیے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ میرے گھروں میں کون، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو آپ میرے کاموں کے اندر شریک بنا دیجئے۔ کتنی بڑی دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے واسطے۔ چنانچہ اس وقت پر حضرت ہارون علیہ السلام طور پر ساتھ میں نہیں تھے، یہ سب گفتگو تو طور پہ ہو رہی ہے، ہارون علیہ السلام تو مصر میں مقیم تھے، لیکن یہاں کھڑے کھڑے موسیٰ علیہ السلام بھائی کے لیے غائبانہ درخواست اور دعا کر رہے ہیں، ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی کو آپ میرا وزیر اور میرا معاون بنا لیجئے۔ دیکھیے یہاں ایک عجیب نقطہ ذہن میں رکھو، موسیٰ علیہ السلام کسی کو اپنا معاون اور وزیر بنانا چاہے یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت اور اختیار کی بات ہے، اس میں خدا تعالیٰ سے اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کاموں کے لیے کوئی اپنا معاون طے کریں تو اس کے اندر کوئی شریف فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فتویٰ پوچھ کر کے آپ اپنا کوئی معاون نائب مقرر کریں، آپ کو ضرورت ہے آپ کے کام کا ایک ساتھی اپنا طے کر لیجئے کہ چلو اپنے دونوں مل جل کر کے یہ کام کریں گے۔ تو نفس وزیر مقرر کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو کسی تعاون کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیوں کی، کا حصول برکت کے واسطے، کہ جو کام مجھے کرنا ہی ہے میں اپنے اختیار سے کروں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے تو اس میں برکت شامل ہو جائے، اس کو حصول برکت کہتے ہیں۔ کہ بھائی مجھے اپنا ایک معاون مقرر کرنا ہی ہے تو میں اپنے پیر صاحب سے کہوں، حضرت کیا میں کھلا آدمی کو اپنا معاون بنا لوں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ سنجا ضرور معاون رکھیے، اللہ وہ معاون میں خیر عطا فرمائے۔ تو گویا کہ ان کی دعا اور توجہ کو شامل کر کے آپ نے برکت حاصل کی، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ دوسری ایک بات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وزیر بنانا چاہتے تو اس میں تو اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو آگے کی چیز چاہتے تھے، کیا؟ رسالت اپنے بھائی کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ رسالت اللہ کے منشے کے بغیر مل نہیں سکتی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ان کو وزیر یعنی نبوت کے کاموں میں شامل فرما دیجیے، ان کو نبی بنا دیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت مل جائے، جو اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اشدد بہ عزری، اے اللہ میرے بھائی کے ذریعے میری طاقت میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، میرے کاموں کو اور پختہ فرما دے، میرے بھائی جو ہے ہارون کے ذریعے سے، واشرک فی امری، اس کو میرے رسالت والے کاموں کے اندر شریک بنا دیجئے تاکہ ہم دونوں ساتھ مل کر کے مشورے سے کام کریں، دو ہوں گے تو ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے اور بہتر طریقے سے کام ہم دونوں انجام دے سکے. اسی لیے آپ میرے بھائی کو میرے کام کا شریک اور معاون بنا دیجیے. اب دیکھیں یہ دو فعل ہے نا, اشدد اور اشریک, اگر ان دونوں کی نسبت حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں میرے بھائی کو میرے کام میں مددگار بنا لوں, میرے کام کو میرے بھائی کو میرے کام میں شریک بنا لوں. یہ مضاری کا ترجمہ, میں میرے بھائی کو میرے کام میں شریک بنا لوں اور میرے بھائی کے ذریعے سے میرے کاموں میں میری مدد ہو جائے, تقویت ہو جائے. اور اگر امر کو امر کے معنی کے اندر رکھے تو کیا معنی ہوگا, دعا ہو جائے گی, اے اللہ آپ میرے بھائی کو شریک کر لیجئے, میرے بھائی کو میرے کام میں قوت کا ذریعہ بنا دیجئے. کئی مصبح کثیرا, تاکہ ہم مل جل کر کے آپ کا ذکر خوب کرے. اس لیے کہ ماحول میں ذکر کرنے میں آسانی ہوتی ہے, کثرت ذکر کا باعث ہے. اور جب سچنگ لوگ ساتھ مل کر کے اللہ کا ذکر کرتے تو ایک دوسرے کے قلب کی روحانی کیفیت کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے. حضرت قطب عالم حاجی رحمت اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک سلسلے کے چند حضرات آپس میں مل کر کے اللہ کا ذکر کرے تو ایک دوسرے کے قلب کی کیفیت ایک دوسرے کے اوپر پڑتی ہے. قلب مسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا, اور ہم مل جل کر کے آپ کا خوب ذکر کرے, دو ہو جائیں گے تو ذکر کی کمیت بڑھ جائے گی. انک کنت بنا بصیرا, یقیناً آپ ہم کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ تم نے جو ہم سے مانگا وہ ہم نے عطا کر دیا, تمہارا سوال ہم نے پورا کر دیا. گویا کہ اس سے پہلے بغیر مانگے ہم تم پر احسانات کر چکے ہیں کہ ہم نے تم کو فرعون کے سپاہیوں سے بچایا. فرعون کی پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے نکلی تھی کسی کے قتل کے وقت, اب ہم نے آپ کو بچا لیا. تو وہ موقع پر تو آپ نے طلب بھی نہیں کیا تھا, ہم نے احسان کیا. آج تو تم قاعدے سے ڈھنگ سے ایک جائز اور مناسب چیز مانگ رہے ہو, تو کیا ہم انکار کریں گے؟ جاؤ, جو مانگا ہم نے تم کو دے دیا, تمہارے بھائی کو ہم نبی بناتے ہیں. چنانچہ وحی کے ذریعے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو وہیں پر اطلاع دے دی گئی کہ تم بھی اللہ کے نبی قرار دیے گئے, بھائی وہاں تاج نبوت پہن رہے اور ایک بھائی یہاں سور کے اوپر تاج نبوت پہن رہے. حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے, انتقال بھی ان کا جلدی ہوا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, دیکھو اخرا کا لفظ پہلے کے بعد دوسرا اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا, کبھی کبھی یہ لفظ مطلقاً دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چاہے اس کا وقوع پہلے ہو چکا ہو. حالانکہ ہمارے عرف کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے کے بعد دوسرے کے لیے, لیکن بہت سی مرتبہ اخرا کا لفظ مطلقاً دوسرا چاہے اس کا وقوع پہلے ہوا ہو. یہاں بھی وہی معنی ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, سب سے بات یہ کہ موسیٰ ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا, یاد ہے نا؟ کون سا؟ کا تمہاری ولادت کے وقت ہم تم پر ایک بڑا احسان کر چکے ہیں. اب یہ ولادت کے وقت والا احسان زمانے کے اعتبار سے پہلے ہے, اور رسالت کی دعا بھائی کے لیے قبول ہوئی وہ بعد میں ہے. اسی لیے مرتن اخرا کا مطلب مطلقاً دوسرا احسان. وہ کون سا احسان ہے؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا, جب ہم نے تمہاری اماں جان کو وحی بھیجی, جو وحی کی بات تھی وحی کرنے کے قابل بات تھی وہ ہم نے آپ کی اماں جان کو وحی کی. بات یہ تھی جو حدیث فتون میں انشاءاللہ بتلائیں گے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا, بنو اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کیے گئے, اور خدا کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے, ایک سال قتل ایک سال بچوں کو زندہ چھوڑ دے گا. تو قتل والے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اب فرعون کے سپاہی جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آ رہے تھے, اس وقت کا اللہ کا یہ حکم ہے کہ موسیٰ کی ماں تم اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کرو کہ اپنے بچے کو تابوت میں پیٹی میں ڈال کے دریا میں روانہ کر دو, ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے. اب یہاں چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کا نام بعض مفسرین نے یوحانید نقل کیا ہے, یا واو حا الف نون را یوحانید, بعض نے نقل کیا ہے لحیانہ بنت یفمت ابن لاوی, بعض حضرات نے نقل کیا ہے بازخہ یا بارخہ, بعض نے نقل کیا ہے بازخت. یہ چار نام آپ کی والدہ کے سلسلے کے اندر آئے ہیں. اب دوسرا مسئلہ بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوحینا کا کیا مطلب, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کو وحی بھیجی. نمبر ایک, بعض حضرات نے اوحینا سے خواب مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کو ایسا بتلایا. نمبر دو, بعض حضرات نے الہام مراد لیا ہے. نمبر تین, بعض حضرات نے فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیجنا بھی مراد لیا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی نبی تھے جن کا نام ہم کو معلوم نہیں, وہ غیر معلوم نبی پر وحی آئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کو بتلا دیا. یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا, وحی اس کے معنی آتے ہیں دل کے خفیہ بات, آہستہ بات, اس کو وحی کہا جاتا ہے. وحی کی دو قسم ہے, وحی تشریعی, وحی غیر تشریعی. وحی تشریعی یعنی جس میں شریعت کے قانون احکام بتلائے جائے اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا جائے, یہ وحی نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اور وحی تشریعی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گئی قیامت تک. اب وحی تشریعی دنیا میں آنے والی نہیں. لیکن وحی کی دوسری قسم ہے وحی غیر تشریعی. وحی غیر تشریعی یہ نبی کے علاوہ دوسروں پر بھی آ سکتی ہے, جیسے واؤ ہا ربک الی النحل واوحینا الی ام موسیٰ, یہ وحی غیر تشریعی, اسی کو الہام بھی کہتے ہیں, اس کو سچے خواب بھی کہا جاتا ہے, اس کو لغت میں چپکی چپکی والی بات بھی کہتے ہیں. یہ جاری ہے اور وہ دلیل نبوت نہیں ہے. تو وحی غیر تشریعی غیر نبی پر بھی آ سکتی ہے, جبکہ وحی تشریعی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیصات میں سے ہے. واوحینا الی ام موسیٰ اذ اوحینا الی امک ما یوحا, کیا مطلب ما یوحا کا, یعنی سپاہیوں سے حفاظت ایک ایسی چیز تھی جس کا عقل سے تعلق نہیں تھا, قیاس سے تعلق نہیں تھا, وہ ایسی چیز تھی کہ وحی کے ذریعے سے ہی وہ معلوم ہو سکتی تھی, یا وحی کے ذریعے سے سکھانے کے قابل تھی. یہ ہے ما یوحا. کیا وحی میں کہا گیا تابوت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں رکھ کر کے پھینک دو, ارے موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں رکھ دو, پھر وہ پیٹی کو دریا میں ڈال دو, بحر نیل کے اندر ڈال دو, وہ دریا کنارے کے اوپر اس کو ڈال دے گا. اب یہ فلیل کہل یم بالساحل, تو امر کو بعض حضرات نے امر ہی مانا ہے اور ہمیں تو یہی اچھا لگتا ہے کہ امر کو امر ہی رہنے دے رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سمندر کو, فلیل کہل یم, اے سمندر موسیٰ کی پیٹی کو کنارے کے اوپر لے جا کر کے ڈال دینا. اس لیے کہ سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا اس کے لیے لازم ہے، اس کے اندر بھی تمیز ہے، شعور ہے، اس لیے امر کو امر ہی رہنے دو. اگرچہ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے امر کو خبر کے معنی میں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو خبر دی جا رہی ہے کہ تم موسیٰ کو پیٹی میں رکھ کے پیٹی کو دریا میں ڈالو گے تو دریا کیا کرے گا، دریا پیٹی کو کنارے پر پہنچانے والا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے. امر بمانا خبر. فلیلکہلیم یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس پیٹی کو میرا اور اس موسیٰ کا دشمن یعنی فرعون اس کو اٹھا لے گا، اس پیٹی کو موسیٰ اور میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا. چنانچہ مفسرین نقل کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک پیٹی لی، پیٹی کے اندر دھونی بھی خوشبو کی، پھر اندر روئی بچھائی نرم نرم، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے رکھا، ان کے سر کے اوپر جو ہے کپڑا ڈھانکا، جیسے بچوں کو ٹوپی سر کے اوپر پہنائی جاتی ہے، وہ سرپوش ان کو اڑایا، پھر جتنے بھی پیٹی کے اندر سوراخ تھے ان تمام کے تمام سوراخ کو بند کیا، اور پھر یعنی کہ یہ ڈامر جیسی چیز کے ذریعے سے پوری پیٹی کو روغن کیا تاکہ پانی کا اثر نہ ہو، پانی اندر گھس نہ جاوے، اور پانی جو ہے اندر گھس کر کے پیٹی کو ڈبا نہ دے، اور اس کے بعد ان کی والدہ نے پیٹی کو دریا کے اندر چھوڑ دیا. چنانچہ وہ پیٹی دھیمے 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 بہتی بہتی گئی، اس دریائے نیل کی ایک شاخ فرعون کے محل کے قریب جاتی، اور وہاں فرعون نے شاندار باغیچہ بنوا رکھا تھا. جب یہ پیٹی دھیمے 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 بہ کر کے وہاں گئی، اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ وہ ندی کے کنارے گارڈن کے اندر تفریح کر رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ او ہو کوئی پیٹی نظر آ رہی ہے، تو اس نے وہاں خشم خدم باندیاں غلام جو موجود تھے ان کو کہا جاؤ وہ پیٹی نکال کر کے لاؤ. وہ پیٹی منگوائی گئی، تو اس کھیتی کو منگوا کر کے جو کھولا ہے تو آگے اس کا منظر باری تعالیٰ نے کھینچا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا خود عدو لی وعدو اللہ، کہ فرعون اس وقت اللہ کا دشمن تھا، یہ بات تو سے کیونکہ وہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو ابھی بچے، اس کے گھر گئے بھی نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کا کیسے دشمن؟ یا خود عدو لی وعدو اللہ. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آئندہ وہ دشمن بنے گا موسیٰ علیہ السلام کا، مستقبل کے اعتبار سے عدو اللہ کہا گیا. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہا گیا کہ یہ بطور مبالغے بھی کہا گیا کہ جو اللہ کا دشمن وہ اللہ کے نبی کا دشمن، اس لیے موسیٰ اللہ کے نبی، فرعون بھی اللہ کے نبی کا دشمن، اس اعتبار سے کہا گیا. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں عجیب بات کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیٹی نکلوائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں محل میں پرورش میں رکھا، تو وہ پرورش میں رکھنا فرعون کی اپنی چاہت سے نہیں، وہ حدیث فتون میں تفصیل آئے گی کہ فرعون نے محض اپنی بیوی آسیہ کی دل جوئی کے خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھنے کا فیصلہ کیا، ورنہ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھے، آسیہ کا اصرار تھا. اور جو ہے یہ مس ایسی چیز ہے کہ فرعون جیسے ربوبیت کے دعوے دار کو بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے، ہمارے شما کی تو رہی دور کی بات، فرعون کو بھی ماننی پڑتی ہے. اسی لیے فرعون محض اپنی بیوی کے خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، اس لیے فرمایا عدو اللہ، اس وقت ابھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہی تھا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، والقیت علیک محبتا منی، موسیٰ میں نے تمہارے اوپر محبوبیت ڈال دی، تمہارے اوپر میں نے پیار ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ والقیت علیک محبتا منی، بات یہ کہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں عجیب ملاحت تھی، جو بھی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا. یہ ہے والقی تو علیہ کا محبت منی، بعضوں کی آنکھیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہی آدمی دل دے دے دے. بعض حضرات نے یہ کہا والقی تو علیہ کا محبت منی کا مطلب کہ اے موسیٰ، میں نے اپنی طرف سے اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی کہ میری محبت تجھ پر غالب آ گئی، تم مجھ سے خالص دل سے محبت کرنے لگے، تمہارا دل میری محبت میں ایسا ہو گیا کہ پھر کسی دوسرے کی طرف اس کی توجہ نہیں رہی اور تم تمام عاشقوں کے سردار بن گئے. سوال کئی تو علیہ کا محبت منی کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مفسرین نے لیا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی آ گئی کہ پھر کسی چیز کی محبت ان کے دل میں باقی نہ رہ گئے اور سب عاشقوں کے وہ سردار ہو گئے. تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے جو ہے حضرت مجدد الفسمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس مضمون کی تائیدات نقل کی ہے اور جو ہے اس مضمون اس مطلب کو انہوں نے راجع قرار دیا ہے. بہرحال والقی تو علیہ کا محبت منی، البتہ ایک اور توجہ بعض حضرات نے کی وہ کیا کہ بچہ بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے، معصومی ہے، گناہ کے کوئی اثرات اس کے چہرے پر نہیں ہوتے اور ایک دم معصوم پیارا ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. ایک تو بچپن کی معصومیت جو پیار کا باعث، دوسری کی مستقبل میں اللہ کے نبی بننے والے تو نبوت کا جگمگاتا نور، یہ ہے محبوبیت کا ذریعہ. اور تیسری چیز باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کے اوپر محبوبیت ڈال لی تھی. دیکھو اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایسی محبوبیت اور پیار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال لیا تھا. ہمارے خطبات میں اس پر بہت جاندار تفصیل ہے، وہ پڑھ لینا. والقیت علیک محبتا منی، میں نے تمہارے اوپر اپنی محبوبیت ڈال دی. ولتثنا علی عینی، دیکھو عربی زبان کا ایک محاورہ ہے صنعت الفرس، تم اپنے گھوڑے کو پالش کر کے بڑا کرو، اس کی شاندار تربیت کرو، تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. اسی سے اس آیت کا معنی حل ہوگا. ولتثنا علی عینی، میں نے تم کو میری نگرانی اور تربیت کے اندر میں نے تم کو تیار کیا ہے کہ میری حفاظت میں، میری تربیت کے اندر میں نے تم کو بڑا کیا اور میں نے تم کو پالا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی تربیت کی شان، دشمن کے مکان کے اندر آپ کی تربیت ہو رہی ہے، جو آپ کا دشمن وہی آپ کی تربیت کرے اور وہ بھی شاندار تربیت کرے. اتنی شاندار تربیت. ولی تسنا علی عینی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے دربار کے اندر محل میں بڑے ہو کر کے بڑے ہو تربیت پا رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ بیٹی تو بیٹی بیٹی چلی گئی، والدہ کا دل والدہ کا دل ہوتا ہے. شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں کے دل میں وسوسے ڈالے، ارے کیوں تیرے بچے کو پانی میں ڈال کے بہا دیا، گھر میں رکھتی تو بہت بہت تو کیا ہوتا، فرعون کی پولیس آ کے مار ڈال دی، تو تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتی، کفن پہناتی، دفن کرنے جاتی، یہ سب مراحل اپنے ہاتھ سے ہوتے، یہ تو تجھے پانی میں ڈال دیا تو اللہ جانے آگے جنگا دریا کا کون سا جانور تیرے بچے کو کھا جاوے، نہ غسل نہ کفن نہ دفن، کوئی موقع نہ ملے. یہ سب وسوسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں شیطان نے ڈالنے شروع کر دی، تو ماں کا دل بے قرار ہو گیا. خاص بہا نے کیا بقرار ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اس کا نام بھی مریم تھا، معلوم ہوا بنی اسرائیل میں مریم نام رکھنے کا بڑا عام رواج تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا جا دریا کے کنارے کنارے جا، میں دیکھ وہ پیٹی کہاں گئی، نہ تیرے بھائی کا کیا ہوا، ذرا خبر نکال. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں سے نکلی. چنانچہ اس سم کی اخت، جب تمہاری بہن خبر نکالنے کے لیے چلی گھر سے اور خبر نکالنے کے لیے چلتے 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 گئی. ادھر ہوا یہ کہ آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو بہت پیار آ گئے. پھر ہم تو چاہتا نہیں تھا, پھر بھی بیوی کے اصرار سے رکھنا پڑا. اب چھوٹا سا بچہ, آسیہ نے پورے محل کے اندر جتنی عورتیں تھیں ان پر ٹرائی کی کہ یہ بچہ کسی کا دودھ پی لے لے, لیکن خدا کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پیتے نہیں تھے, کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے. آسیہ کو بڑا فکر سوار ہوا, یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو کیا ہوگا, مر جائے گا. تو اس نے خادماؤں کو آرڈر دیا, جاؤ پورے شہر کے اندر اعلان کرو, دودھ والی عورتوں کو لاؤ, یہ بچے کو لے جاؤ, ٹرائی کرو, جس کا بھی دودھ یہ قبول کر لے گئے پلاؤ اس کو, اور اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرو. دو واقعات ایک ساتھ ہوئے. آسیہ کا خادماؤں کو مرضیہ کی تلاش میں بھیجنا, اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کا والدہ کے حکم سے بھائی کی تلاش میں نکلنا, دونوں واقعات ایک ساتھ ہوئے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. استمشی اخت, جب تمہاری بہن چلتی ہوئی نکلی تو دیکھا کہ یہاں شاہی خادمائیں مرضیہ کی تلاش میں, تو اس نے رہبری کی. فتقل, بہن دھیرے سے بولی, هل ادلکم, کیا میں تمہاری رہبری کروں, میں تم کو پتا بتاؤں کہ علی اہل بیت, هل ادلکم علی من یقلو, میں ایسا ایسے گھر والے تم کو بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کر لیں گے, مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس کی شادی کو قبول کر لے گا. تو کہتے ہم اسی کی تلاش میں تو نکلے. ہاں بتاؤ, لہٰذا بہن نے دھیرے سے کہا, یعنی سب باتیں چھپا کر کے کہ میرا بھائی ہے ایسا نہیں, میری ماں کا بیٹا ہے ایسا نہیں, کیونکہ اگر بتا دو تو پتہ چل جائے کہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے, اور اسرائیلی بچوں سے تو فرعون کو دشمنی تھی, وہ فوراً قتل کروا دیتا. اس لیے بہن نے جو ہے ایک دم اجنبی انداز میں بات چیت کی اور والدہ کی طرف رہبری کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پہنچے, فوراً والدہ کی شادی قبول کر لی, پیٹ بھر کے دودھ پیا. آسیہ تو خوش خوش کہنے لگی کہ اب ہمارے محل میں ایک روم تیرے لیے الگ کر دیتے, تجھے یہیں رہنے کا, اس بچے کو دودھ پلانے کا, تجھے خدمت کرنے کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی سوچا کہ ہانسی میں آئے ہیں لوگ, تو ایسے موقع پر شرائط منظور کروا لینے کے, جب سامنے والوں کو اپنی ضرورت ہو تو جو چاہے شرائط منظور کروا لینے کے. نہیں, میں محل میں نہیں رہ سکتی, میں تو اپنے گھر ہی رہوں گی, اگر تم کو تمہارے بچے کو دودھ پلانا ہو بچہ میرے گھر بھیجو, میں اپنے گھر دودھ پلاؤں گی. تو ان لوگوں نے نابابل ناخواستہ بھی اس شرط کو منظور کر لیا. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, وہ وعدہ پورا ہو گیا. چنانچہ فتقول هل ادلكم على من يقتله, فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن, تاکہ تمہاری والدہ کا دل ٹھنڈا, آنکھ ٹھنڈی ہوئے تمہاری ملاقات سے اپنے بچے کو دیکھ کر کے, ولا تحزن, اور ماں غمگین نہ ہوئے, اور اپنے تم اپنے بچے کو اپنی گود میں پا کر کے وہ خوش رہے. چلو